أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة الشعراء آيات نمبر 65 سے آيات نمبر 90 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اور پھر پیچھے چیز کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا. پروردگار عالم اسی داستان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب. ظاہر کی بات گزر چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو حکم پروردگار کے مطابق جب دریا پر مارا ہے تو اس میں راستہ بن گیا اور وہ اپنے قوم کو لے کر آگے بڑھ گئے، اور جو پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا وہ سب کے سب غرق ہو گئے. اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون اور فرعون کے لشکر کو. اب پھر اس کے بعد یہ جملہ تکرار ہو رہا ہے، اور یہ آگے کئی مرتبہ تکرار ہوگا، تقریباً 8 مرتبہ. یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو، جب یہ سورہ شروع ہوا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی نشانی خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی یہی تبصرہ ہمیں نظر آیا تھا جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ان فی ذلک لآیتن، اس میں یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب وہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. یہ بات تقریباً ہر نبی کی داستان کے بعد آنے والی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت ہم نے دیکھا جناب موسیٰ، جناب ہارون علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جناب نوح علیہ السلام. سلسلہ آگے بڑھے گا، ہر جگہ تقریباً کنکلوڈنگ ریمارکس اسی طرح کے ہوں گے کہ اس میں یقیناً نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا رب یقیناً عزیز بھی ہے رحیم بھی، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، مگر پھر بھی وہ زبردستی نہیں کرتا، اور آخرت کی بہتری کے لیے وہ رحم کرتا ہے کہ اس طرح سے پیغام کو پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد جو ایمان لانا چاہیں تو وہ اپنا بھلا کرنے کے لیے اختیار رکھتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کے سامنے پیش کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اس قالا لے ابھی ہے، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اردو میں بھی جس طرح سے بڑے ابو کہا جاتا ہے تایا کو، اور اسی طرح سے چاچا کو بھی کبھی ابو کا کہہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی لفظ اب میں گنجائش موجود ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تایا کو اسی طریقے سے مخاطب کیا کرتے تھے، ورنہ جو ان کے والد محترم تھے وہ یقیناً موحد تھے، مومن تھے. تو ارشاد ہوتا ہے، اس قال لے ابی ہے، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ ہی، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کہ یہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو. قالو، تو انہوں نے جواب دیا، کہا، نعبدو اسنامن، کہ ہم تو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو آئیڈلز ہیں ہم ان کی ورشپنگ کرتے ہیں. فنزلوا لہا عاکفین، اور پورے استقلال کے ساتھ دن کے دن گزار دیتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے. قالا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنقید کی اور فرمایا، هل يسمعونكم استدعون، کیا تمہاری بات سنتے بھی ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی پہلی بات اس پر غور کرو کہ تمہاری دعائیں یہ سنتے بھی ہیں یا نہیں، دوسری بات یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے تقلید آبا، یعنی جو انسسٹرز کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی کا حوالہ دیا کہ بھئی ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ اسی طرح سے کیا کرتے تھے اور ہم بھی اسی طریقے سے گویا کر رہے ہیں. یعنی ہمیں اسے غرض نہیں ہے کہ یہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، ہم تو ایک ٹریڈیشن ہے، اس ٹریڈیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ریگارڈ لیس کہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، مفید ہے، مضر ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے آنکھ کھول کر دیکھا، ما کنتم تعبدون، کہ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی جسے پوچھتے ہیں وہ ہے کیا؟ انتم تم و آباؤکم الاقدمون، جو اگلے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے وہ ہیں کیا؟ فانہم عدوون لی الا رب العالمین، تو یہ میرے تو دشمن ہے سوائے عالمین کے پالنے والے کے، یعنی میں تو ایک وحدہ لا شریک خدا رب العالمین اسی کی پرستش کرتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں کسی کو اس طرح سے خود ساختہ اگر خدا بنا لیا جائے اور مان لیا جائے تو پھر وہ میرا دشمن ہے. الذی خلقنی، میں جس رب العالمین عالمین کے پالنے والے کی عبادت کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ وہی ہے کہ الذی خلقنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ یهدین، اور وہی مجھے راستہ بتاتا ہے. وہ الذی ہوا یطعمنی و یسقین، وہی مجھے غذا دیتا ہے اور وہی مجھے پانی دیتا ہے. یعنی اب کیفیت کیا ہے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، راستہ بھی وہی دکھاتا ہے. یعنی اس دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے وہ بھی وہی سکھاتا ہے، اس دنیا میں ایسے کیسے آگے بڑھنا ہے کہ جس سے آخرت کے اندر بھی نجات مل جائے وہ راستہ بھی وہی دکھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھوک لگتی ہے تو کھانا وہی دیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی وہی دیتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں یعنی بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی صحت بھی وہی دیتا ہے. اب یہ کمال توحید ہے کہ بیماری بھی بے شک پروردگار عالم کے اذن کے بغیر تو نہیں آ سکتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نقص کا پہلو ہے اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو کمال کا پہلو ہے شفا دینے والا اسے پروردگار عالم کی طرف منسوب کرتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی وہ ہے کہ جو مجھے موت دیتا ہے اور وہی زندگی دینے والا ہے. والذی اطمئو، اور وہی وہ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر کرے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کمال انکساری ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معصوم نبی اور جو خلیل خدا ہے وہ حضرت احدیت کے اندر کسی قسم کے تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی کیا ہے اسے کم سمجھتے ہوئے اسے خطا پر محمول کرتے ہیں. اور پھر وہی جو مصرے کے اندر کہا گیا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انسان جو کچھ بھی کر لے مگر بہرحال پروردگار عالم کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے، اب بہرحال عبد چاہے وہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو. تو اس تقرب کو حاصل کرنے کے بعد بھی جب وہ اپنے پروردگار کی عظمت کی طرف نظر کرتا ہے اور وہ عظمت پروردگار کا احساس جو اس کے دل میں نقش ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے کیے کو بہت تھوڑا سمجھتا ہے اور یہ احساس کرتا ہے کہ اس سے اور زیادہ مجھے کرنا چاہیے، جسے وہ اپنی خطا شمار کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی یہی اشارہ کرتے ہوئے گویا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی جس سے مجھے امید ہے کہ جو کمی بیشی رہ گئی وہ قیامت کے دن وہ میری مغفرت کرے گا اور مجھے معاف کرے گا. رب، اے میرے پروردگار، یعنی اب یہ مکالمہ جو ان سے ہو رہا تھا وہ تو یہاں پر ایک طرح سے مکمل ہوا. اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اب دعائیں ہیں، مناجات، کہ رب، اے میرے پروردگار، حبلی حکمن، کہ مجھے علم و حکمت عطا فرما، وہ الحکنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما، واجعل لی لسان صدقن فی الآخرین، اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچائی کی زبان قرار دے، یعنی مجھے نیک نامی عطا فرما. تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ دعا بھی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی یہ دعا مانگ رہی ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پسند کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی بہترین زندگی ہو کہ جو آئندہ آنے والوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے، جسے رول ماڈل کے طور پر دیکھا جا سکے اور قبول کیا جا سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا واقعا قبول بھی ہوئی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، یہودی مذہب ہو، اور اسی طرح سے اسلام، یہ سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نیک نامی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ایون جو مشرقین مکہ تھے وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے احترام سے کیا کرتے تھے، چاہے وہ انحراف کا شکار ہو چکے ہوں. بلکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں یہ ذکر بھی ملتا ہے، سورہ مریم کے اندر، کہ جہاں پروردگار عالم نے استجابت دعائے جناب ابراہیم علیہ السلام کا اعلان بھی کیا تھا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق قرار دی. یہ بالکل وہی لفظ ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں استعمال کیا تھا، سچائی کی زبان، یعنی ذکر خیر، سچائی کے ساتھ اچھا انداز سے، فی الآخرین، آخرین میں، لسان صدق علیہ، علی لسان صدق، اور وہ کیا ہے، وہ علی ہے. تو ایک تو اس کا وہی وصفی مطلب ہے کہ بلند، اور ایک وہی کہ خدا امیر المومنین کا جو نام ہے علی، تو وہ بھی نسل ابراہیم ہی میں اس دنیا میں تشریف لائے. تو ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو لسان صدق کا آغاز ہوا تھا وہ علی کی صورت میں پوری علوف کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مناجات ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. وَاجْعَلْنِ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ, اور مجھے جنت نعیم نعمتوں والی جنت اس کا وارث قرار دے, اس کا حقدار بنا دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي, اور میرے باپ کی بھی مغفرت فرما. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا, مگر اس کی مغفرت فرما. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مغفرت, اس کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ان کے چچا کے لیے جو دعا تھی. مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا, ابراہیم کا دعا مغفرت کرنا اپنے باپ کے لیے صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا. فلما تبین لہ, جب ان کے لیے بالکل صاف ہو گیا, انہ عدو للہ, کہ وہ اللہ کے دشمن ہے, تبرع منہ, تو انہوں نے ان سے تبرع کا اعلان کر دیا, بے تعلقی اختیار کر لی. جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو آخری زندگی کے اندر دعا مانگ رہے تھے وہ ان کے حقیقی والدین کے لیے دعا تھی, اور یہ جو ایک عارضی دعا تھی یہ آذر کے لیے تھی کہ جسے پھر بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ترک کر دیا تھا. ابتدا میں صرف تالیف قلب کے لیے یہ دعا کی گئی, پھر یہ دعا آگے بڑھتی ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, کہ مجھے رسوا مت کرنا اس دن کے جب سب کو محشور کیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن. یوما, وہ دن کہ لا ينفع مال ولا بنون, کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے لیے تھا کام نہیں آئے گا, وہ اولاد جو صرف دنیا داری ہی کے لیے تھی وہ کام نہیں آئے گی. ہاں, مال بھی اگر خدا کی راہ میں خرچ کیا تو وہاں کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا, اولاد کی بھی تربیت ایسے کی کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا میں ایک بہتر مومن کا, انسان کا اضافہ ہو سکے, جو دوسروں کے لیے مفید ہو, جو دوسروں کی خبر گیری کرنے والا ہو, خدا کا مقرب ہو, تو بے شک پھر یہ مال اور یہ بنون یہ سب کے سب وہی ٹولز بن جائیں گے کہ جو وہ چیز ایجاد کرتے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. الا من اتى الله بقلب سليم, مگر وہ کہ جو لے آئے اللہ کی بارگاہ میں, یعنی خدا کی بارگاہ میں پہنچے قلب سلیم کے ساتھ, سالم دل کے ساتھ پہنچے, تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. یعنی اگر اس کو ہدف بنا لیا مال کو یا اولاد کو تو پھر تو انسان دنیا داری ہی میں رہے گا, لیکن اگر مال ہو اولاد ہو اپنی انرجیز ہو ان سب کو انسان استعمال کرے, انویسٹ کرے, کیپٹلائز کرے تاکہ اس کا دل قلب سلیم بن جائے, یعنی سالم دل بن جائے. ظاہر ہے کہ یہاں پر دل سے مراد اس کی روح اور اس کی جان ہے. اب یہ جو دل جو سالم بنے گا تو اس میں اتنا تقویٰ ہوگا جو خدا نے خود قرآن میں کہا, تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, کہ تقویٰ سامان سفر کے طور پر فراہم کرو, وہی بہترین سامان سفر ہے جو کہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو اب وہ جو یہاں ہم حدیثوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا قلب سلیم ہی کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے کہ کل قلب فیہ شرک او شک فہو ساقط, ہر وہ دل کے جس میں شرک ہو یا شک ہو تو پھر وہ بے قیمت ہے, وہ ساقط ہے. پھر ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں هو القلب الذي سلم من حب الدنيا, یہ وہ قلب اور دل ہے کہ جو حب دنیا سے محفوظ ہو. ایک اور حدیث ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں القلب السلیم, قلب سلیم یا سالم دل وہ ہے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرے اس عالم میں, وہ لئی سفی ہے احد سوا, کہ جس جب اس کے دل میں خدا کے سوا کچھ بھی نہ ہو, یعنی وہ انقطاع اللہ کی اس منزل پر آ جائے کہ جہاں خدا ہی خدا ہو. تو یہ تو واقعا اس نبیوں کے جو مشن تھے اس کے اندر ہمیں ایسی پروڈکٹ جو نظر آتی ہے وہ بہترین پروڈکٹ ہے, یعنی واقعا ایسا قلب سلیم جس کو مل گیا اس نے گویا نبیوں کی محنت کا حق ادا کر دیا, اجر رسالت گویا ادا کر دیا. پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ازلفت الجنت للمتقین, اور بہشت کو قریب لایا جائے گا پرہیزگاروں کے. اور پھر اگلے صفحے میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہی بات جہنم کے حوالے سے کہی جائے گی کہ دوزخ کو سامنے لایا جائے گا گمراہوں کے لیے. اب یہاں پر جنت کو قریب کیا جائے گا, یعنی جنت اتنی مشتاق ہوگی کہ جو متقین ہیں وہ تو جا ہی رہے ہوں گے جنت کی طرف, لیکن جنت اتنی مشتاق ہوگی کہ گویا اس کو قریب لایا جائے گا پرہیز گاروں کے. یہ متقین کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ بھی لفظ بتاتا ہے کہ جو قلب سلیم پیچھے کہا گیا کہ وہی فائدے میں رہیں گے, تو وہ قلب سلیم وہی قلب ہوگا کہ جس کے اندر تقویٰ موجود ہو, پرہیزگاری موجود ہو, جس کا اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ شعرا آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 117 91 سے 117 ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ سامنے لایا جائے گا گمراہوں کے. یہ پیچھے سے متصل بات ہے جہاں پہ صاحبان تقویٰ کا ذکر آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بہشت کو قریب لایا جائے گا پرہیز گاروں کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وہ کنٹینیوشن کے اندر ہے کہ دوزخ سامنے لایا جائے گا گمراہوں کے. وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے. من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون تو کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ خود مدد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑا طنز ہے کہ نہ ان بتوں کے پاس کچھ ہے اور نہ ہی باطل خداؤں کے پاس کچھ ہے. فكبكبوا فيها هم والغاوون تو اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ خود بھی اور گمراہ لوگ بھی. یعنی وہ معبودان باطل ان کو بھی ڈال دیا جائے گا اور ان گمراہ لوگوں کو بھی ڈال دیا جائے گا. وہ جنود ابلیسا اجمعون اور جتنے ابلیس کے لشکری ہیں ان سب کو بھی ڈال دیا جائے گا. یہ ابلیس کی ساری فوج وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دی جائیں گی اوندھے منہ. قالوا وهم فيها يختصمون وہ اس وقت کہیں گے جبکہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تاللہ اللہ کی قسم ان کنہ لفی دلال مبین کہ ہم لوگ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین جب ہم نے تمہیں برابر قرار دیا عالمین کے پالنے والے کے. یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور تمہیں ہم نے کس کے برابر مان لیا, رب العالمین کے برابر مان لیا. وما اضلنا الا المجرمون اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے. اب وہی جنود ابلیس جو ابلیس کے لشکری تھے کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کئیوں کو گمراہ کر دیا, ان سے ان کے فالوورز ان کے ماننے والے جو خود ضال تھے جو گمراہ ہو گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فما لنا من شافعین تو آج ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ شفاعت کر سکے, رب العالمین کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ولا صدیق حمیم اور نہ ہی کوئی مہربان دوست. پلو ان لنا کر رتن تو اب اگر ہمیں دوبارہ پلٹا دیا جائے پر نکونا من المؤمنین تو ہم یقیناً مومنین میں سے ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر یہ جملہ تکرار ہو رہا ہے اور تیسری مرتبہ تکرار ہو رہا ہے. ان فی ذلک لآیتن پروردگار گویا تبصرے کے طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں یقیناً نشانی تو ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین مگر ان میں سے اکثر مومن نہیں ہوں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تمہارا رب وہ عزیز بھی ہے رحیم بھی, یعنی زبردست بھی ہے شکست ناپذیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحم کرنے والا ہے. یعنی چاہتا تو تمہیں زبردستی مومن بنا سکتا تھا, نہیں بنائے گا. وہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے جس طرح دنیا میں وہ رحمان ہے اسی طرح آخرت میں تمہارے لیے رحیم بھی ثابت ہو, مگر فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا. اب جناب نوح علیہ السلام کا مختصراً ذکر شروع ہوتا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی مرسلین یعنی رسولوں کو جھٹلا دیا. اب یہاں پر پھر وہی سوال اور وہی جواب کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو وہ ایک رسول ہے, تو رسولوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہی دو باتیں کہ یا تو نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی رسول اس قوم میں آئے تھے اور یا پھر یہ کہ چونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے بنیادی طور پر توحید کے حوالے سے اصول دین کے حوالے سے, لہذا ایک کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانے کے برابر ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا, یعنی یہ پھر اس اپنائیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک بھائی کی طرح سے ان کو پیغام سمجھایا. الا تتقون کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں, یعنی پیغام لے کر آیا ہوں اور میں امانت دار ہوں. اتقوا اللہ اللہ کے غضب سے بچو, واتیعون اور میری اطاعت کرو, یعنی میری اطاعت سے تم اللہ کے غضب سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. وما اسألکم علیہ من اجر اور اس پر میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو عالمین کے پالنے والے کے ذمے پر ہے, وہی مجھے اجر عطا کرے گا. اتقوا اللہ واتیعون بس اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو. یہ ریپیٹ ہوا ہے جملہ. تقوی اللہ کا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. قالو, تو جواب میں قوم والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا, انؤمن لک, کہ ہم تم پر ایمان لائیں, واتبعک الارذلون, جبکہ تمہاری اتباع کر رہے ہیں ارذلین, ارذل یعنی پس طبقے کے لوگ. اب یہ پس طبقے کے لوگ کس اعتبار سے؟ غربت کی وجہ سے, ان کے پیشے کے اعتبار سے. اگر غریب ہے, کچرا اٹھانے والا ہے, بظاہر سوسائٹی کے اندر اس کو وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا. یہ بدقسمتی ہے کہ وہ حلال کما رہا ہے لیکن چونکہ بظاہر کچرا اٹھا رہا ہے یا سویپر ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ارزل ہے لوگوں کی نظر میں, اور اسی وجہ سے اونچی اور نیچی ذات کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے. ہندوستان میں تو خیر یہ آج تک بہت زیادہ کامن ہے. تو یہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان پر بھی اعتراض یہ کیا گیا, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ قال وما علمی بما کانوا یعملون. تو نوح علیہ السلام نے کہا, میں کیا جانوں کہ وہ کیا عمل انجام دیتے ہیں. یعنی سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ یہ ان کا پیشہ جو ہے, اس سے مجھے کیا غرض؟ ان کا پیشہ جو بھی ہو, میرا کام تو دعوت دینا ہے, پیغام پہنچانا ہے. اس پیغام کو رسپونڈ کرنے والے کوئی بھی ہو, میرے لیے وہ محترم ہے. اور اگر وہ غریب ہے تو میں یہ کہہ کر اس کو نہیں ہٹاؤں گا کہ یہ غریب ہے, لہذا وہ مجھ سے دور ہو جائے. مومن ہونا میرے لیے بہت قیمتی بات ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے, وہ دعوت حق کو پازیٹیولی رسپونڈ کر رہا ہے. ان حسابہم الا علی ربی, ان کا بھی حساب میرے رب پر ہے. لو تشعرون, اگر تم شعور رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو. وما انا بطارد المؤمنین, اور میں مومنین کو بھگانے والا نہیں ہوں. یہ گویا ان کی شان کے خلاف ہے, اور بات بالکل منطقی ہے, سمجھ میں آنے والی. ان انا الا نذیر مبین, میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. قالو, تو انہوں نے کہا, لئن لم تنتہی یا نوح, کہ اے نوح اگر تم خاموش نہ ہوئے, اگر تم باز نہ آئے, لتکونن من المرجومین, تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. تمہیں سنسار کر دیا جائے گا, پیسیو وائس, یعنی قتل کی دھمکی جناب نوح علیہ السلام کو دے دی گئی. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, رب, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ان قومی کذبون, کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. اور پھر آگے جو دعا ان کے اگلے صفحے پر کنٹینیو ہوگی, کہ فختہ بینی و بینہم فتحن, میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے, وہ نجنی, مجھے نجات دے دے, ومن معی من المؤمنین, اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں ان کو بھی نجات دے دے. پھر پروردگار نے نجات کا اعلان بھی کر دیا. یہاں پر آیت نمبر 117 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے, قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ شعرا آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 142. ارشاد پروردگار ہوتا ہے, جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, ان کی قوم کے حوالے سے, کہ جناب نوح علیہ السلام کو دھمکی دی ان کی قوم والوں نے کہ اگر اے نوح اگر تم باز نہ آئے, اگر تم نے اپنی تبلیغ ترک نہ کی, تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. جس پر جناب نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی. قال رب ان قومی کذبون, انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار, میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا, میری تکذیب کی. یہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے, بڑھتی ہے. فقط بینی و بینہم, میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے, فتحاً, مکمل فیصلہ. ونجنی و من معی من المؤمنین, مجھے نجات دے اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی نجات عطا فرما. یعنی فیصلے کی بھی درخواست کی, اور اپنی اور اپنے ساتھ والوں کی نجات کی بھی دعا مانگی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ہم نے ان کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں, ان کو بھی نجات دی, وہ بھری ہوئی کشتی. ثم أغرقنا بعض الباقين, اس کے بعد بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس میں یقیناً نشانی ہے. وما كان اکثرهم مؤمنين, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربك لهو العزيز الرحيم, اور یقیناً تمہارا رب, تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی. یہ چوتھا موقع آ گیا کہ جہاں پر یہ آیت تکرار ہو رہی ہے اسی سورہ کے اندر. اور بارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت, شکست ناپذیر ہونے کو عزیز کے ذریعے سے بیان کیا, اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ پروردگار عالم نے بالآخر ان قوموں کو ہلاک بھی کر دیا, عذاب کا شکار بھی بنایا. مگر ساتھ ہی ساتھ الرحیم کا لفظ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار مہربان ہے. یعنی اب یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں سننے والے جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے اس میں پروردگار عالم کی رحمت کا پہلو ہے، وہ عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. کذبت عاد المرسلین، اب جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے بعد جناب ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آتا ہے. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا. پھر وہی بات کہ بنیادی طور پر جو نبی وہاں پر تھے وہ جناب ہود علیہ السلام تھے، مگر نبیوں کے پیغام کی وحدت کہ جس کے نتیجے میں ایک کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور بعید نہیں کہ وہاں پر دیگر انبیاء بھی آئے ہوں. اس قال لہم اخوہم، جب کہا ان کے بھائی ہود نے، اس قال لہم اخوہم ہود، کیا کہا ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں بچتے. یہاں پر پھر بھائی کی تعبیر ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ جو نبی خدا ہے وہ اپنی قوم کے لیے اسی طرح سے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے کہ جس طرح سے ایک بھائی کے جذبات ہوا کرتے ہیں. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی اجر کا بھی مطالبہ نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو بس میرے پروردگار کے ذمے ہے، عالمین کے پروردگار کے ذمے ہے، یعنی جو عالمین کا پالنے والا ہے وہی مجھے یہ اجر عطا کرے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے، اتبنون بکل ریعن آیتن، کیا تم ہر بلندی پر کوئی نہ کوئی یادگار بنا لیتے ہو. اب یہ یادگار بنا لینا وہ کس لیے، تابسون بیکار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس یادگار کا کوئی فائدہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً کوئی ایسی یادگار بنائی جائے تاکہ دور سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو اس کے ذریعے سے نشاندہی ہو سکے کہ بھائی راستہ اس طرف ہے، میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. مگر ایک ایسی یادگار کہ ہر بلندی کے اوپر اسے بنا لیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی شان و شوکت جو ہے اس کا اظہار کیا جا سکے، اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہے. بیکار بلندی پر کوئی نہ کوئی یادگار، کوئی نہ کوئی مونومنٹ تعمیر کر لینا. اسے پروردگار عالم نے یہاں پر نبی کی زبانی اس کی مذمت کی ہے، اور پھر مزید بتایا کہ وہ تتخذون مصانع، اور تم تعمیر کرتے ہو بڑے بڑے محل، لعلکم تخلدون، کہ شاید تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی اپنے مکان کے اندر بھی غیر معمولی طرز و احتشام کا اہتمام کرنا. یہ بھی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اسے پسند بہرحال نہیں کیا گیا. اب وہ فقہ اعتبار سے اسے حرام کہا جائے گا اور کب کہا جائے گا، اسراف کی صورت میں کہا جائے گا، اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ پر. مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اگر ایک انسان اپنی آسائش کے لیے بھی اگر وہ ایک مکان بنا لے، اس میں فیسلٹیز رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف شوبازی اور صرف بھرم کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں کے درمیان نمایاں کرنے کے لیے اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایک انسان اس طرح کی تعمیرات کے چکر میں پڑ جاتا ہے، خامہ خواہ پیسے کا ضیاع، کہ کوئی بلند نقطہ نظر آیا تو وہاں پر اس نے کوئی مونومنٹ تعمیر کر لیا اور اپنا مکان بھی جو ہے وہ محل نما اس طرح کا بنا لیا کہ گویا اس کو اس کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. یہ چیزیں اسلام کی نظر میں بہرحال پسندیدہ نہیں ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم حملہ آور ہوتے ہو تو ظالمانہ طور پر حملہ آور ہوتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي، اور اللہ سے ڈرو اس سے کہ جس نے تمہیں نوازا ہے، اَمَدَّكُمْ الَّذِي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، جس نے تمہیں نوازا ان چیزوں کے ساتھ جنہیں تم جانتے ہو. اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ، اس نے کن کن چیزوں سے تمہیں نوازا ہے، ان چیزوں سے کہ جن سے اس نے نوازا ہے، ان میں مویشی بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، باغات بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، یعنی تمہیں چوپائے بھی دیے، کیٹل بھی دیے، تمہیں اولاد بھی دی، اور اسی طرح سے بہت سے باغات بھی دیے اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے چشمے بھی تمہیں عطا کیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بہت عظیم دن کا عذاب آ جائے، بہت ہولناک عذاب، بہت ہولناک دن کے عذاب کا تمہارے بارے میں اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے. اب یہ خوف کا لفظ ہی بتا رہے ہیں، کہ جس طرح سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی ہمدردی رکھتا ہے، غم غسار ہوتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ لوگ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، سواؤن علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، برابر ہے ہمارے لیے تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر اگلے زمانے والوں کی باتیں، یعنی پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ اسی طرح سے کچھ لوگ آیا کرتے تھے نبی بن کر اور اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور واقعی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سورے کے اندر گزشتہ نبیوں کی جو باتیں ہیں وہ بھی تقریباً ایک ڈال پر ہی ہے، جو بنیادی عقائد کے حوالے سے توحید اور شرک سے نفی کے لیے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک وحدت کا اظہار ہوتا ہے، پھر جو قوم کے جرائم ہیں ان کے لیے الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ۔ وما نحنو بمعذبین، اور ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا نبی کو، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیتن، اس میں یقیناً نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں ہوں گے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی زبردست شکست ناپذیر اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے، جس پر تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے تبصرہ کیا۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بعد جناب صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کذبت سمود المرسلین، کہ قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کر دی، بالکل وہی انداز جو پیچھے گزر چکا۔ اس قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی نے کہا، کون ان کے بھائی؟ صالح، الا تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یہ بات آگے بڑھے گی مگر آیت نمبر 142 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ شعرا آیت نمبر 143 سے آیت نمبر 166، 143 سے 166۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر جناب صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود کا تذکرہ شروع ہوا کہ انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، الا تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ خدا کے غضب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے؟ وہی بحث آگے بڑھ رہی ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں اور امانت دار رسول ہوں، یعنی میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میں امانت دار ہوں اور مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، بالکل وہی انداز جو دیگر انبیاء کا اس سے پہلے سورہ شورا کے اندر آیا ہے، کم و بیش وہی انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ خاص جو ان کی خرابی ہے اس کو الگ سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا۔ فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس پر میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو بس عالمین کے پالنے والے کے ذمے پر ہے، یعنی میری امانت داری تمہارے لیے واضح ہے، میرا پیغام تمہارے لیے واضح ہے، میرا خلوص بھی تمہارے لیے واضح ہے کہ میں تم سے کسی معاوضے کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا۔ تمہیں ان تمام باتوں پر کیوں توجہ دینا ضروری ہے، اسے الگ سے یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اتترکون فیما ہا ہونا آمینین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اس سب میں جو یہاں ہے، اور تم اطمینان کے ساتھ اسی طرح سے اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنٹینیو کرو گے؟ یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آنی ہے، کبھی تمہیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ فی جنات و عیون، ان باغات میں، ان چشموں میں، و زروع، ان کھیتیوں میں، و نخل، اور یہ جو کھجور کے درخت تمہیں نظر آتے ہیں، تل اوہا حزیم، کہ جس کے شگوفے نازک ہیں، جس کے پھل جو ہیں رسیلے ہیں، دونوں باتیں حزیم کے حوالے سے کی گئی، تو کیا تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اسی طرح سے عیاشی کرتے رہو گے؟ وتنحتون من الجبال بیوتن، اور وہ پہاڑ کے جنہیں تراش کر تم نے گھر بنا لی ہیں، بیوتن یعنی ایک تو زمین کے اوپر انسان گھر بناتا ہے، اور ایک پہاڑ کو تراش کر گھر بنانا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ مہارت چاہیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اس مرحلے تک پہنچا دیا تھا کہ جس کو ماڈرن انجینئرنگ کے اندر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وہ باقاعدہ پہاڑوں کو تراش کر کاٹ کر اس کے اندر گھر بناتے تھے، بہت اچھے بلڈر وہ بن چکے تھے، فارحین، بڑے چین سے، بڑے اطمینان سے. اور ایک اور اس کا مطلب کیا کہا گیا کہ اترا اترا کر، یہ جو تم کام کرتے ہو تو کیا تم اس میں ہمیشہ رہ پاؤ گے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی اگر تم ان تمام تر نعمتوں میں اللہ کے وجود کو دیکھتے ہو کہ خدا ہے منعم، اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اس نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے، تو حق یہی ہے کہ تمہیں پھر اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. اور اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں اللہ ہی کا نمائندہ ہوں تو میری اطاعت کرو. وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور جو مصرف ہیں ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات پر نہ چلو. یعنی جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو ٹرانسگریسرز ہیں، مصرفین یعنی اپنے لمٹس کو کراس کرنے والے. یہ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو قبیلے کا سردار ہے، جو پیسے والا ہے، جو اس کا انداز ہے، جو اس کا لائف اسٹائل ہے، وہی لوگوں کے لیے عام طور پر قابل اتباع قرار پاتا ہے. مگر جناب صالح علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ اگینسٹ دا ٹائڈ ہے، جو عام روش ہے اس سے ہٹ کر وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کہ ان کی بات پر نہ چلو کہ جو زمین پر فساد کر رہے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کر رہے. یعنی تمہارے لیے اور زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی ان احکامات کے نتیجے میں جو یہ تمہاری قبیلے اور قوم کے بڑے تمہیں دے رہے ہیں. تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تمہیں فقط اور فقط دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. اب یہ جو جناب صالح علیہ السلام کی تنقید تھی، اس کو قوم والے رسپونڈ کرتے ہیں. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ اے صالح تم تو بس مسحر ہو، یعنی جس پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی عقل معاذ اللہ جواب دے چکی ہے اور وہ آسیب کا شکار ہو چکا ہے. یعنی اب تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی معقول بات کر سکو، تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. ما انت الا بشر مثلنا، تم تو بس ہم جیسے بشر ہو. یعنی ایک عام سا بشر ان کو قرار دے دیا جو خدا نے انتخاب کیا، خدا نے وحی نازل کی، اور جس کی وجہ سے پروردگار عالم کی نظر میں جناب صالح علیہ السلام کا ایک اسپیشل اسٹیٹس بنا. ان سب کو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا. فَأْتِ بِآیَةٍ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ، کوئی نشانی ہم کو دکھاؤ، لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچوں میں سے ہو. قال، اب جناب صالح علیہ السلام نے کہا، ہاذہ ناقۃٌ لہا شرب و لکم شرب یوم معلوم، یہ ہے ناقہ. یہ وہی مشہور ناقہ ہے جس کو ناقہ صالح کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کو ناقۃ اللہ و سقیاہا بھی ایک جگہ پر کہا ہے کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے، یعنی ایک اسپیشل ناقہ، یہ عام ناقہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری میٹر ہے. اور اس کی وجوہات بھی خود آیتوں کے اندر اور پھر روایتوں کے اندر بیان کی گئی. ایک تو یہی کہ اس کے لیے پروردگار عالم نے جو برآمدگی کا انتظام رکھا تھا وہ ایکسٹرا آرڈنری تھا، کہ پہاڑ میں سے اس کو برآمد کر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پوری بستی کا پانی اکیلے پینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ یہاں پر بیان بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں اس ناقے کے بارے میں کہی گئی جو اس کے آئے خداوندی ہونے کو، نشانی پروردگار ہونے کو سمجھاتی ہیں. لہا شربن، اس کے لیے پینا ہے پانی کا، وہ لکم شرب و یوم معلوم، اور تمہارے لیے ایک معین دن پانی پینے کا انتظام ہے. یعنی دن بانٹے جا چکے ہیں، ایک دن یہ اور ایک دن تم. ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا. فیأخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا بڑے دن والا عذاب. مگر کیا انہوں نے ان نصیحتوں کو قبول کیا؟ نہیں. فأقروها، تو انہوں نے اسے پے کر ڈالا. اقروها یعنی اس کی بنیاد کو کاٹ ڈالا، اسے گرا دیا. تو یہ کہا گیا کہ جناب صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے پیروں کے نچلے حصے کو انہوں نے کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں وہ اونٹنی گر پڑی اور ایک ضرب یا کئی ضربات سے اس اونٹنی کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. فأصبحوا نادمین، اور وہ پچھتانے پر مجبور ہوئے، بعد میں پچھتانے لگے، بٹ دین اٹ واز ٹو لیٹ. فأخذهم العذاب، اور انہیں عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا. ان فی ذلک لآیتن، اس میں یقیناً نشانی ہے. فما کانا اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا رب عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے. یہی وہ بات جو بارہا پروردگار عالم نے تکرار کی، ایک اور مرتبہ ہمیں یہ جملہ یہاں پر نظر آتا ہے. یہیں پر جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کنکلوڈ کر دیا گیا اور اب شروع ہوتا ہے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر. پھر واپس ریکال کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام اور اب لوط علیہ السلام. اور ان سب سے پہلے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سورہ شورا میں ہوا. ارشاد ہوتا ہے کہ ضبط قوم لوط المرسلین، کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ پھر وہی انداز کہ جو پہلے آ چکا کہ ایک رسول کا پیغام تمام رسولوں کا پیغام ہے، لہذا قوم لوط علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. اس قال لہم اخوہم لوطن، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا اللہ تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. اب یہاں سے میرا اجر تو میرے رب کے ذمے پر ہے. اب یہاں سے پروردگار عالم نے لوط علیہ السلام کی زبانی اس خاص جرم کی طرف متوجہ کیا جو وہ قوم والے کیا کرتے تھے. اتاتون الذکرانا من العالمین، کہ عالمین میں تم نے چنا ہے تو صرف اور صرف سنس ذکور کو، یعنی تم نے یہ جو ہومو سیکسویلٹی یا گے سیکس جس کو آج کو کہا جاتا ہے معاذ اللہ، اس کا تم نے انتخاب کیا ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور جو تمہارے رب نے تمہارے لیے ازواج رکھی ہیں اس کو تم نے ترک کر دیا ہے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. یعنی جو فطری طریقہ پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ تم صنف مخالف سے، جن سے مخالف سے شادی کرو، نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو اور اپنی نسل کو بھی آگے بڑھاؤ، اس کو تم نے ترک کر دیا ہے اور تم نے الٹا کام یہ کیا ہے کہ سیم سیکس میرجز کی طرف چلے گئے، اور خاص طور پر ہومو سیکسولیٹی کی طرف یا ہم جنس پرستی کی طرف تم چلے گئے. یہ بحث ابھی آگے بڑھے گی، مگر یہاں آیت نمبر 166 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.